نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خواتین و حضرات ربیع الاول کا مہینہ محسن انسانیت سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اس لیے روحانی طور پر یہ ایک بہار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عموماً ہمارے مشائخ کا، بزرگوں کا دستور رہا ہے کہ وہ سیرت کے عنوان پر گفتگو کرتے تھے تاکہ لوگوں کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ چلے اور وہ اس کی اتباع کر سکیں، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال سکیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد تھا وہ پورا ہو سکے۔ چنانچہ آج اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اور سنت کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کو ذکر کر کے احسان اللہ تعالیٰ نے نہیں جتلایا ہے۔ ایک نعمت جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے جتلایا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے پورے قرآن میں کسی نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے من کا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس نعمت کا ذکر کیا گیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کسی بھی کلام میں جب زور پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ہماری اردو کی زبان میں کوئی کام کرنا تو ہم کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا، ضرور کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام ضرور ہوگا، تو کلام میں تاکید اور زور پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے۔ عربی میں اس کے لیے لام اور قد کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میرا یہ ضرور میرا جو ہے ایمان والوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو امتی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اس موقع پر ربیع الاول کے مہینے میں بعض لوگ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت پیدا ہوئے، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، جسم نورانی تھا اور صاف تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیسر و کسرا کے محلات کے 14 کنگرے گر پڑے اور آگ بجھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ سجدہ فرما رہے تھے۔ اس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے تذکرے، ولادت کے بعد کے تذکرے کرتے ہیں، جبکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد بیان کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولادت کا تذکرہ کرنے سے، وہ بھی ہونا چاہیے اور وہ بھی محمود ہے اور فائدہ مند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے، لیکن اگر صرف ولادت کے تذکرے کر دیے جائیں تو اس میں کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا، تو اس سے انسان کا نفس خوش ہوتا ہے، لیکن جب سنت اور سیرت کی بات کی جاتی ہے تو یہاں کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ رکنا پڑتا ہے، کچھ آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور نفس پر آرے چلتے ہیں، اور جو ہے وہ کانوں کو غیبت، برائی اور موسیقی سے بچانا پڑتا ہے، کچھ چیزیں لینے سے منع کیا گیا، کچھ دینے سے منع کیا گیا ہے، تو اس پہ رکاوٹیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو اس لیے اس میں کچھ لینا دینا پڑتا ہے اور مشکلات ہیں، مجاہدہ ہے، اس لیے اس کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن بات تو کرنی پڑتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی بیان کیا جاتا ہے، اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت بھی فرما گئے، تو ربیع الاول کا مہینہ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا، اور قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس امت کو امت وسط فرمایا، کہ خوشی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تو اس خوشی کی بھی ایک حد ہے، جس طرح صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا اور ولادت کا تذکرہ کیا تو ہم نے اس طرح کرنا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غمی کے موقع پر اور غم کے موقع پر، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت صحابہ اکرام نے اپنایا، اس طرح اپنانا ہے تم نے، درمیانی امت ہے، نہ خوشی میں اتنی انتہا کہ اللہ کو ناراض کر دو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا اتنا غم کہ اس میں جو ہے وہ انتہا کر دو کہ کوئی آدمی پیٹنا شروع کر دے نعوذ باللہ، یا رونا شروع کر دے، یا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کو ایک اس کو ایک جلوس بنا لے، نہیں، اس کے درمیان درمیان میں ہے کہ خوشی میں بھی انتہا اللہ کی مرضی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے میں بھی جو اللہ کی مرضی ہے، جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، وہی طریقہ اپنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا کہ اس کے بغیر ہماری کوئی عبادت قبول نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود سارے راستے بند فرما دیے، صرف ایک راستہ چھوڑا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، اس راستے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے، اپنے آپ کو سنت سے مزین کرے، وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک امام ہوتا ہے، باقی سب مقتدی ہوتے ہیں۔ امام جو کرتا ہے مقتدی کو کرنا پڑتا ہے۔ امام نے قیام کیا، مقتدی بھی قیام کرے گا۔ امام نے رکوع کیا، مقتدی بھی رکوع کرے گا۔ امام التحیات میں بیٹھا، مقتدی التحیات میں بیٹھے گا۔ جو امام کرے وہی مقتدی کو کرنا ضروری ہوتا ہے، تب اس کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ اگر وہ امام کی پیروی نہ کرے، اقتداء نہ کرے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ امام رکوع کر رہا ہے، مقتدی سجدہ کر رہا ہے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ امام کی اقتداء ضروری ہے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر ارکان میں تکبیر ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر امام کہتا ہے تو سجدے میں چلے گئے، پھر اللہ اکبر کہا تو سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر اللہ اکبر کہا تو دوبارہ سجدے میں چلے گئے، پھر اللہ اکبر کہا تو تحیات میں بیٹھ گئے۔ ہے تو ایک ہی لفظ اللہ اکبر، لیکن مقتدی پہچانتے ہیں کہ اب امام کی منشا اس اللہ اکبر کے لفظ سے کیا ہے۔ اللہ اکبر جب امام کہے گا تو وہ قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی قعدے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نماز میں صرف امام کی اقتداء ہی کرنا ہوتی ہے۔ امام کی اقتداء کے ساتھ ساتھ امام کی منشا کو بھی پہچاننا ہوتا ہے، اس اللہ اکبر سے امام کی منشا کیا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پوری زندگی کے امام ہیں۔ ہماری زندگی کی ہماری زندگی بھی ایک نماز کی مانند ہے، نماز کی طرح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے امام ہیں، ہم مقتدی۔ جس کام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے کیا اسی طریقے پر کریں گے تو نماز زندگی اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور اگر من مرضی کریں گے تو اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہوگی، یہ زندگی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، یہ نہیں کہا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو، بلکہ فرمایا نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک عادت کو اپنانا، رفتار میں، گفتار میں، کھانے میں، پینے میں، معاشرت میں، زندگی کے ہر کام میں، یہ چیز انسان کو اللہ رب العزت کا محبوب بنا دیتی ہے۔ جتنی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوتی جاتی ہے، اتنا انسان اللہ کی نظر میں محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ درزی کے پاس آپ اپنے کپڑے لے کر جائیں اور آپ اس کا سائز بھی دے دیں، آپ کہیں کہ بھائی اس سائز کے مطابق میرا سوٹ بنانا ہے۔ جب آپ بنا ہوا وہ سوٹ لے کر جائیں تو گلا مختلف ہو، سائز مختلف ہو، تو آپ اس کپڑے کو، اس سوٹ کو قبول نہیں کریں گے اور بالکل نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے میرا کپڑا بھی ضائع کر دیا۔ اگر ہم ایک انچ کا فرق برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر اس نمونے کی پیروی نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت کے ہاں تمہاری زندگی کو، تمہارے عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے، ان المحب لما يحب مطيع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سچے نہیں ہوتے، عمل ان کی زندگی میں نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہدایت کے لیے دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تذلوا ان تمسکتم بہا، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، ان کو سینے سے لگائے رکھو گے. وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، ان دو کے ساتھ تم جڑے رہو گے تو کبھی تم راستے سے نہیں ہٹو گے. اور ایک اور جگہ فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس لیے سنت سے محبت کا ہونا در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ہونا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، جو میری سنت پر اس وقت عمل کرے گا جب امت میں فساد آ گیا ہو اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ کہ جب سنتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا گیا ہو، فرمایا اس وقت سنت پر عمل کرنے والے بندے کو 100 شہیدوں کے برابر 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کشتی نوح کی مانند ہے، جو کشتی نوح میں بیٹھ گیا وہ طوفان سے نجات پا گیا، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ زمانے کے فتنوں سے نجات پا گیا. ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ سنت کی اتنی اتباع کرتے تھے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، 10 سال ان کے صحبت میں رہا. کہنے لگا، حضرت اجازت دیجئے، اب میں جانا چاہتا ہوں. کیوں بھائی، کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جی میں تو آیا تھا کوئی کرامت دیکھوں گا، کوئی کشف ہوں گے، یہاں تو 10 سال میں کچھ نہ دیکھا، کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ان 10 سال میں سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں. فرمایا، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ 10 سال میں اللہ نے مجھے ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے 20 سال اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کیا، مگر میں نے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے سے بڑا مجاہدہ اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کیا. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت سنت کلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، اس پر وہ اجر ملتا ہے جو کروڑ ہا نفلی شب بیداریوں پر بھی انسان کو نہیں ملتا. آپ اسے اندازہ فرمائیں کہ سنت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. اس لیے کہ جو نفلی عبادات ہوتی ہیں ان سے تو نفس بعض اوقات پھولتا ہے اور انسان خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ نفلی عبادت بہت زیادہ کر لی، لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک مجاہدہ چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی سنتوں پر عمل کریں اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی سنت پر عمل کرنا سکھائیں. سب سے پہلے ہم بسم اللہ سے شروع کریں، اپنے بچوں کو بسم اللہ کی عادت ڈالیں اور خود بھی بسم اللہ پڑھنے کی کوشش کریں. کتنے ایسے مواقع ہیں جہاں انسان شیطان کے اثرات سے بچ سکتا ہے. بسم اللہ کی عادت بچے کو بچپن سے سکھانی چاہیے. ہر اچھے کام کو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، دروازہ کھولتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، ہر اچھا کام کرتے ہوئے بسم اللہ کی عادت پڑ جائے. چھوٹا سا عمل ہے لیکن دیکھیے اس پر کتنے اچھے اثرات بندے کو ملتے ہیں. معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں نیک اعمال کو اپنانا پڑے گا، پھر ہم شیطان کے اثرات سے بچ جائیں گے۔ اور اگر اعمال نہیں ہوں گے تو ہم دنیا میں بھی نہیں بچ سکتے اور آخرت کے عذاب میں بھی، آخرت کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکتے۔ بہت سارے اعمال ہیں جو اعمال کرنے سے انسان کو قبر میں بھی ان کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ان کا فائدہ ہوگا۔ مختلف اعمال سے محروم ہونے کا قیامت کے دن مختلف عذاب ہوگا۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خواب میں جہنم کے یہ حالات دیکھے اور صحابہ کو فرمایا کہ میں نے جہنم میں بعض لوگوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک آدمی کو قبر میں ڈالا گیا اور عذاب قبر اس کی طرف بڑھا اس میت کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے، مگر اس کا اچھی طرح وضو کر لینا سنت کے مطابق عذاب قبر سے بچنے کے لیے کام آیا، وہ وضو اس کے سامنے آ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اچھی طرح جو بندہ وضو کرے، سنت کے مطابق وضو کرے، یعنی فراغت کے بعد استنجا کرنا ہے تو اچھے انداز سے کرے، سنت کے مطابق کرے، سنت کے مطابق جو ہے وہ استنجا کرے اور وضو کرے، تو یہ وضو انسان کو قبر میں، حشر میں، آخرت میں کام آ سکتا ہے۔ پانی استعمال کرے اور تسلی کے ساتھ وضو اور جو ہے وہ استنجا کرے، پھر اس کے اہتمام سے وضو کرے، اپنے کپڑوں پر پانی نہ گرنے دے، سنت کے مطابق تمام اعضاء کو مل مل کر دھوئے، جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھے، تسلی کے ساتھ وضو کرنے کی عادت اپنے آپ کو ڈالے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس اچھی طرح وضو کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو قبر کے عذاب سے نجات دیں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک بندے کی طرف شیطان لپکا، میں اس پر حملہ کروں، مگر اس بندے نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، شیطان نے منہ کی کھائی اور اس کو چھوڑتے ہوئے واپس بھاگا۔ چنانچہ ذکر کی وجہ سے شیطان بندے پر قابو نہیں پا سکتا، اور قابو نہ پا سکنے کی وجہ سے بندوں کے دل میں وساوس نہیں ڈال سکتا، تو عمل چھوٹا سا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بظاہر چھوٹے سے الفاظ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، فائدہ کتنا بڑا، شیطان سے حفاظت ہو گئی۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو عذاب کے فرشتوں کو دیکھا کہ اس کی طرف بڑھنے لگے، فرمایا اس کی نماز اس کے کام آ گئی، اور نماز نے بڑھتے فرشتوں کو واپس کر دیا۔ تو جو انسان اچھے انداز سے سنت کے مطابق نماز پڑھے گا، سکون تسلی کے ساتھ نماز پڑھے گا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، خشوع کہتے ہیں دل میں اللہ کی عظمت ہو اور بندہ عظمت الہی کو دل میں رکھ کے نماز پڑھے، خضوع کہتے ہیں ارکان جو ہیں نماز کے اس کو بھی تسلی سے ادا کر رہا ہو، تو اس نماز کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو عذاب کے فرشتوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ آج کل عورتوں میں بے احتیاطی ہوتی ہے، عورتیں مہندی لگاتی ہیں، ناخن پالش کی طرف توجہ زیادہ ہے، جو عام گھروں کی بچیاں ہیں ماشاءاللہ ان کو ناخن بڑھانے کی بڑی عادت ہے، جتنے لمبے ناخن اس میں اتنی زیادہ میل جم جاتی ہے، اور میل کی جگہ پر پانی نہیں پہنچ سکتا، غسل کیسے ہوگا؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بظاہر، یا غسل کرتے ہیں تو بالوں کو اچھی طرح نہیں کھولتے، یا صحیح طرح بالوں کو نہیں تر نہیں کرتے، کئی ایک تو غسل کے فرائض بھی نہیں جانتے کہ غسل کے فرائض کون کون سے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر چیز کو سیکھنا ہے اور سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہماری امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ اچھے اخلاق اپنانا، فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی ایک بندے سے ناراض تھے، میں نے دیکھا کہ ایک بندے سے اللہ ناراض تھے اور اللہ اور بندے کے درمیان ایک پردہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ اللہ ان کے ساتھ گفتگو کرے گا، نہ اللہ انہیں پاک کرے گا، وَلَا يُنظَرُ إِلَيْهِمْ، نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی نہیں رہے اور بندے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہے، حجاب ہے، اس حالت میں وہ بندہ بڑا پریشان۔ اس بندے کے اچھے اخلاق آئے سامنے اور ان اخلاق کو، اس کے اخلاق نے درمیان کے پردے کو اٹھا دیا اور بندے کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہو گیا۔ تو ہم اپنے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں، وہ ہمارے جو اخلاق ہیں وہ بناوٹی نہ ہوں، کسی مقصد کے لیے نہ ہوں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاق ہونے چاہیے۔ تو ہماری کامیابی کا دار و مدار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ ہمارے ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے، یہ دنیا اسباب سے چلتی ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، آپ کے اشارے سے سب کچھ ہوتا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہمیں نہ چیزوں سے امیدیں ہیں، نہ چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں تو آپ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، چیزوں کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت کے مطابق عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی محبت خود بخود عطا فرما دیں گے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے میں ہمارا یقین ہونا چاہیے، یقین کی کمی ہے کہ اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا کہ تم جو تولتے ہو وہ کم نہ تولو، اوف المکیال، تم اپنے ماپ کو پورا کرو، ولا تنقص المکیال، اور ناپنے میں اور ماپ میں کمی نہ کرو۔ اب ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، وہ کہتے ہیں ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا، ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں کہ آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں، کہ مال اگر ہم نے روزانہ کسی کا مال ہم نے کمانا ہے تو ہم اس سے 50 گرام کم کریں گے، کچھ کم کر کے اس کو دیں گے، اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کریں گے کسی کے ساتھ، تو ہم شام تک اپنا بہت سارا مال جمع کر لیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی کاروبار کرتا ہوں اور میرے مال میں کوئی کمی نہیں آتی، میں لوگوں کو پورا کر کے دیتا ہوں، ورزقنی منہ رزقن حسنا، اللہ تعالیٰ مجھے اچھا رزق دے رہے ہیں۔ تو ہم اس بات کو یہ یقین کے ساتھ سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمارا یقین ہوگا کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے تو ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی نظر آئے گی۔ ورنہ یہ ہوگا کہ اگر ہماری ہمیں اس پر یقین نہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے ہلکا سمجھا تو پھر جو ہے وہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے اور ان کو حکم مل رہا ہے کہ آمنو باللہ و رسولی، تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ بات کتنی عجیب ہے کہ کافروں سے خطاب نہیں، مشرکوں سے خطاب نہیں، منافقین سے خطاب نہیں، ایمان والوں کو کہا گیا، یا ایو الذین کفروا نہیں کہا، یا ایو الذین اشرکوا نہیں کہا، یا ایو الذین نافقوا نہیں فرمایا۔ خطاب کن کو ہے؟ یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ، اور حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ مفسرین نے اس کا معنی لکھا ہے کہ اتقو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ زبان سے ایمان لانے والوں اپنے دل سے بھی اس کا اقرار کر لو۔ ایمان کے دو درجے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ تو مقصود یہ تھا کہ اے زبان سے اقرار کرنے والوں، تم دل سے بھی اس کا اقرار کر لو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سنت کو اتنا اپنایا کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہر کام کرتے تھے۔ جب ہجرت کے وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے تو مدینہ کے لوگ قبا کے مقام پر ان کے استقبال کے لیے تیار تھے۔ اب یہ تجربہ کار لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے دو مسافروں کو آتے ہوئے دیکھا مگر دونوں میں سے ان میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ لباس ایک جیسا، رفتار ایک جیسی، چلنے کا انداز ایک جیسا، بیٹھنے کا انداز ایک جیسا، ہر چیز ایک جیسی تھی، حتیٰ کہ مدینہ کے لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ ان میں سے اللہ کے نبی کون ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے مسافر شروع کر دیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ایسی سمجھداری کی کہ میرے آقا کو اس وقت تکلیف ہے، وہ تھکے ہوئے ہیں، سب ان سے مسافر کریں گے تو آپ کی تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوگی، وہ مسافر کرتے رہے۔ جب سب نے مسافہ کر لیا تو اس وقت سورج نکلا اور اس کی کرنوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخساروں کے بوسے لیے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ کر وہ مسافہ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی چادر نکالی اور اپنے ساتھی کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب پتہ چلا کہ امام کون تھا، مقتدی کون تھا، نبی کون تھا اور امتی کون تھا، اور اصل کون تھا اور ان کی نقل کس نے اتاری ہوئی تھی، اور نقل اور اصل اتنا مشابہ ہو چکے تھے کہ لوگوں کے لیے نقل اور اصل میں فرق کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ اس لیے باہر کے لوگ آتے تھے اور صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، وہ پوچھتے تھے من من کو محمد، تم میں سے محمد کون ہے، آپ میں محمد کون ہے، کیوں ضرورت پوچھنے کی پیش آتی تھی انہیں؟ اس لیے کہ سب ایک جیسے نظر آتے تھے۔ یہ تو ظاہری مشابہت بھی تھی، شکل و صورت کی مشابہت، اب ذرا سیرت کی مشابہت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی اس کو بھی صحابہ اکرام نے کیسے اپنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی مرتبہ وحی اتری تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگا کر خوب دبایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طبی خوف طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور گھر والوں کا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ۔ تو اس وقت آپ کی اہلیہ، آپ کی گھر والے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے حبیب، آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ جب یہ کہا تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گنوائی کہ اللہ کے نبی، کلا ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں، و تحمل الکل اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، و تکسب المعدوم جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کر دینے والے ہیں، تخری الضعیف مہمان نوازی کرنے والے ہیں، و تعین علی نوائب الحق اور نیک کاموں میں لوگوں کا تعاون کرنے والے ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ صفات موجود ہیں، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ بخاری شریف کے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اب ذرا اس کی اتباع دیکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باتوں کا کیسے اتباع کیا؟ سیدنا صدیق اکبر جب حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، جب یہ مدینہ ہجرت کی طرف جانے لگے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چل پڑے، شہر کے باہر ایک کافر ملا، وہ کہنے لگا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ مکہ والے رہنے نہیں دیتے، میں حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ جو صفات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے لیے بیان کی، بالکل وہی الفاظ ایک کافر نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیے۔ سیرت ایسی تھی، اس کو کہتے ہیں اتباع سنت۔ تو صحابہ اکرام اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس طرح بیان ہی اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو جس طرح ہماری خواتین شادی کے موقع پر دلہن کو زیورات پہناتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جسم کے جس عضو پر میں نے زیور پہن لیا وہ عضو خوبصورت بن جائے گا۔ انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈال لیں، انگلیاں خوبصورت، کلائی میں چوڑیاں ڈال لیں، کلائی خوبصورت، کانوں میں بالیاں ڈال لیں تو کان خوبصورت، آنکھوں میں سرما ڈال لیا تو آنکھیں خوبصورت۔ اسی طرح مومن اپنے جسم کے جس عضو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بناتا چلا جاتا ہے، وہ عضو اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے۔ شادی کے موقع پر لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں، جی فلاں بیوٹی پارلر پر لے جاؤ دلہن کو، فلاں جگہ لے جاؤ دلہن کو، وہاں سے اس کو جو ہے وہ تیار کر کے لاؤ تاکہ پہلی نظر میں خاوند کو پسند آ جائے۔ تو مومن بھی اپنے آپ کو سنت سے اتنا مزین کرے کہ مرنے کے بعد وہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائے کہ واقعی اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی ہے، اور ہر ہر عضو کو سنت کے مطابق سنت سے مزین کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت فرشتے آ کر انسان کے جسم کو سونگتے ہیں اور ٹٹولتے ہیں، تو جو اس کے آزاد سنت کے مطابق سنت پر سے مزین ہوتے ہیں تو وہ ان آزاد سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں، اور اس طرح اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تربیت کے لحاظ سے سنت کے مطابق لباس پہننا اور لباس اتارنا اور جوتا پہننا اور جوتا اتارنا اور گھر سے نکلنا، گھر میں داخل ہونا، تمام دعائیں اور وہ سنت کا طریقہ کار جو ہے اپنے بچوں کو سکھایا جائے، تاکہ ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں اور ہمارے بچے بھی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ 100% حق کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، بلکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی شکل کو بنانے کی کوشش کریں۔ تو اگر شکل بھی وہ بنا لی اور طریقہ کار وہ اختیار کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قیامت کے دن سنت پر عمل کرنے والوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ صحابہ اکرام کا تو یہ حال تھا، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کی طرف گئے، دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، لقمہ نیچے گر گیا، انہوں نے اٹھایا دسترخوان سے اور صاف کر کے کھا لیا۔ ساتھ والے نے کہا کہ یہاں والے لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترک سنتی سنت حبیبی لہا اولا الحمقا، کہ ان احمقوں کی خاطر میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، کتنی محبت ہوگی سنت سے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی دوسری کی وجہ سے نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.